نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 157 آیت نمبر 1 سے 40 سورۃ مریم لیسن نمبر 157 آیت نمبر 1 ٹو 40 سورۃ مریم تھوڑا سا آیتوں پہ جانے سے پہلے سورۃ کا خلاصہ کن حالات میں نازل ہوئی تاکہ ہم سمجھ سکیں اس کا مضمون کیا ہے اور اس کے بعد پھر آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کو دیکھیں گے. پہلی بات یہ کہ سورۃ کہف ہم نے پڑھی اور سورۃ کہف کے بعد اب سورۃ مریم کا پڑھنا آپ کو بالکل ایسے ہی لگے گا کہ جیسے ایک ہی کتاب کے دو صفحے ہیں. سورۃ الکہف میں ہم نے مختلف واقعات پڑھے جو عجیب قسم کے تھے, جس میں اصحاب کہف کے ساتھ غار میں جو کچھ ہوا, اس طرح ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نوازا تھا. اسی طرح ہم اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب طریقے سے پیدائش اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بالکل ہی اللہ کے حکم کے ساتھ ایک بڑھاپے میں ایک ماں باپ کو اولاد دینا, یہ دونوں چیزیں دیکھیں گے. یہ دونوں چیزیں ہمیں دکھیں گی کہ یہ بہت آپس میں معنی رکھتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم پیچھے سے جب صورتوں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہے تو اس سے بتایا گیا تھا کہ قرآن پاک مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے. قرآن پاک کی جو صورتیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ ایک تھیلے میں بس چیزیں ڈال دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی صورتیں ان کو مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے. اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں تیسرا گروپ. سورۃ مریم مکی مدنی صورتوں کے تیسرے گروپ میں شامل ہے اور اس گروپ کا آغاز ہوا تھا سورۃ یونس سے. اب آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا لیکن آپ جا کے ڈھونڈیں گے تو آپ کے نوٹس میں لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم نو صورتوں کا مطالعہ کر چکے ہیں سورۃ یونس سے لے کے اب تک. اگر ان نو صورتوں کو دیکھیں تو وہ پھر تین تین کے گروپس میں تھیں. ٹھیک ہے, جیسے سب گروپس ہوتے ہیں اور ہر گروپ کی جو صورتیں ہیں نا وہ جوڑوں کی صورت میں دکھتی ہیں. ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیں کیونکہ پچھلی باتیں تو پیچھے کر دی تھی. اس وقت ہمارے سامنے سورۃ مریم کھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سورۃ مریم سے اب چوتھے گروپ کا آغاز ہو رہا ہے, یعنی قرآن پاک کی صورتوں کے اعتبار سے اب ہم فورتھ گروپس میں آ گئے. اس گروپ میں سورۃ مریم, طہٰ اور سورۃ الانبیاء شامل ہیں اور ان میں سے بھی سورۃ مریم اور سورۃ انبیاء ان میں گہری مشابہت ہے. بیچ میں سورۃ طہٰ جو آتی ہے نا یہ منفرد ہے, یعنی اس کا سٹائل یونیک ہے. سورۃ مریم اور سورۃ انبیاء دونوں میں نبیوں کی کہانیاں ہیں, قصص النبیین کے انداز میں, اور اس میں انبیاء و رسل اور اسی طرح قوموں پہ جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ تھی وہ انداز نہیں دکھتا, صرف سٹوریز کا انداز ہے. سورۃ طہٰ جو بیچ میں آئے گی اسی گروپ میں, اس کا انداز سورۃ یوسف والا ہے. پوری سٹوری یوسف کی کہانی تھی نا, اسی طرح سورۃ طہٰ میں ٹوٹل آٹھ رکوع ہیں جن میں سے پانچ رکوع حضرت موسیٰ کے حالات زندگی پہ ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ طہٰ سورۃ یوسف کے ساتھ ملتی ہے. حضرت یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں آ کے آباد ہوئے تھے, جس کا ذکر ہم پیچھے پڑ چکے سورۃ یوسف میں. اور سورۃ طہٰ میں ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ کے دور میں انہیں فرعون سے کیسے نجات ملی اور وہ اپنے آبائی وطن فلسطین کی طرف چلے گئے. رہ گئی بات سورۃ مریم کی, تو سورۃ مریم ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہوئی تھی. اس کے دوسرے رکوع میں حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف بیان کیا گیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیات مسلمان مہاجرین کو حبشہ کے سفر کے زیادہ راہ پر کے طور پر دی گئی تھی, یعنی یہ آیات مسلمان مہاجرین کو سفر حبشہ کے زیادہ راہ کے طور پر دی گئی تھی کیونکہ آگے جا کر ان کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں ایک مشکل صورتحال پیش آنے والی تھی. انشاءاللہ ہم اس کا بھی تذکرہ کریں گے تھوڑی دیر بعد. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے سے ہی یہ آیات دے کر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی حقیقت بیان کر دی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کبھی آپ ویسٹ میں جب کبھی آئے تھے, یو کے میں, یورپ میں, لنڈن میں, ناروے میں, تو پاکستان سے کوئی صاحب درد ہوتے تو وہ آپ کو حضرت عیسیٰ اور عیسائیت کے جو نظریات تھے اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیتے کہ شاید وہاں تم سے کوئی پوچھے. لیکن ہم یہ تیاریاں تو کوئی نہیں کرتے, دوسری بہت ساری کرتے ہیں. تو بہرحال حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے قریش مکہ نے عمر بن عاص کو, جو کہ ابھی اسلام نہیں قبول کر چکے تھے, ان کی سرکردگی میں نجاشی کے دربار میں ایک گروپ بھیجا تھا، ان لوگوں نے شکایت کی تھی، نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا، پھر دربار میں ان کی حقیقت کھلی اور مسلمانوں نے اسی صورت کی آیات کی روشنی میں حبشہ کے بادشاہ کو بالکل وہ سب کچھ بتا دیا جو کہ اس وقت بتانا عقل کا فیصلہ تو نہیں لگتا تھا. انشاءاللہ جب وہ واقعہ بیان کروں گی تو وہاں آپ کو تھوڑی مزید سوچنے کے نقطے دوں گی، لیکن بس یہاں سمجھ لیجئے کہ سورت مریم کے اندر وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک عیسائی بادشاہ کے ملک میں رہنے کی اجازت ملی. سچ بولنے کی وجہ سے چھپا جاتے اپنے دین کو، اپنی کتاب پہ عمل نہ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ مسلمان وہاں بھی نہ نجات پاتے. تو اس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدے کا بیان ہے. کسی نان مسلم دوست کو اگر آپ نے قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھوانا ہو تو یہ بہترین صورت ہے. وہ اتنے حیران ہوتے ہیں کہ اچھا آپ کی بک میں میری کے نام کا ایک چیپٹر ہے، اچھا اس میں جیزس کی بات ہے، اس میں جان کی بات ہے. تو یہ قریب کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آئیں دیکھیں ہماری کتاب میں بھی وہی باتیں ہیں بہت ساری جو کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں. اور اس محفل میں پھر حضرت جعفر طیار نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب سورت مریم کی آیات پڑھی تو کلام الہی سن کر نجاشی جو تھا وہ رویا اور اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اس میں اور حضرت عیسیٰ کے اندر اس تنکے سے بھی زیادہ فرق نہیں ہے. لہٰذا اس نے قریش کے لوگوں کو بھیج دیا کہ میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، چاہے تم مجھے پہاڑوں کے برابر سونا بھی دے دو. دعا کیجیے آج بھی ہمارا یہی مضبوط کردار ہو کہ دوسرے لوگ ہمیں ڈپورٹ کرنے کی بجائے ہمیں اپنے ملکوں میں رکھنے والے بن جائیں. تو یہ تو تھا ہلکا سا سورت مریم کو سمجھنے کا انداز. آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کے ادب سکھاتا ہے. پھر اسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر تیسری چیز جو اس سبق میں ہے وہ کیا ہے کہ جہاں نیکی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. پھر اسی طرح سے حیا کا صحیح تعارف کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے. حیا کس طرح سے خیر لے کر آتی ہے اس کو دیکھیں گے. بی بی مریم کو جرأت کس چیز نے دی. پھر حضرت مریم نے کیا کیا تھا یہ آج کے سبق میں ہم دیکھیں. اور اسی طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وہ کیا خوبیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ اللہ اولاد دے تو ایسی ہی دے. اور ماں باپ کے ساتھ شفقت کرنے کا ذکر یہاں بطور خاص کیوں کیا انہوں نے. پھر اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ قیامت کا دن یوم الحسرہ کیسے ہے، لوگوں کو اس دن کس کس بات پہ حسرت ہوگی. پھر ہم دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر حضرت مریم پر کیا گزری. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آج کے دور میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں نصارہ کے جو مختلف عقائد ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سبق میں کتنا کچھ ہے جو ہمیں سیکھنا ہے. تو آئیے اب آیات کو ساتھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت دے. بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم سورت کے اندر بھی پڑھیں گے جس کا بھی ذکر ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. قرآن پاک کا سب سے طویل مجموعہ ہے حروف مقطعات کے اعتبار سے. اگر آپ اس کو ایک سٹریچ میرا اس کی پوری کھینچ کے پڑھیں تو تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ لگ جاتے ہیں. قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے جس کے آغاز میں اکٹھے 5 حروف مقطعات ہیں. اگرچہ سورت شورا کے شروع میں بھی 5 حروف مقطعات ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہاں یہ 2 آیات میں آئے ہیں. حامیم اس پہ ایک آیت رک جاتی ہے، پھر عین سین قاف یہاں دوسری آیت ہوتی ہے. تو سورت مریم کی ایک یونیک بات ہے کہ واحد سورت ہے جس میں 5 حروف اکٹھے آئے ہیں. اور حروف مقطعات کے بارے میں ہمیں زیادہ ذہن لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی نہیں بتائے. تو ہم اس کے بارے میں کیا غور و فکر کریں اور اس غور و فکر سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا. لہٰذا جو وقت سے ایسی چیزوں پہ لگائیں جس سے پتہ چل بھی جائے تو عمل پہ چوٹ نہ پڑے، بہتر ہے کہ اس وقت کو کسی عمل کی بات کو مزید کھولنے پر لگا لیا جائے تاکہ سننے کے بعد صرف سننے ہی کا مزاج نہ رہے بلکہ اس کو سننے کے بعد انسان کے ذہن میں عمل کی رغبت بھی آ جائے. پھر فرمایا آیت نمبر 2 میں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. کیا کی تھی؟ اس نادا ربہ ندان خفیہ، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. اس پکار میں کیا تھا؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور انہوں نے رب کو پکارا، یہ بھی بتا دیا کہ پکارا کیسے تھا، خفیہ آواز سے، چپکے چپکے، ہلکے ہلکے سے آواز کی تھی. قال ربی انی وہن العظم منی، انہوں نے عرض کیا، میرے پروردگار بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں. وہن کا لفظ وہن یہنو یہنن سے کمزوری. وہن حدیث میں حب دنیا و کراہیت الموت کو بھی کہا گیا، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے کراہت ہونا، لیکن یہاں اس سے مراد ہے ویکنس، کمزوری. اور عزم عربی میں ہڈی کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ عظیم بھی ہے، ولہم عذاب عظیم. تو عزم کہتے ہیں اونٹ کی ہڈیوں کو، بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں نا، تو اسی سے پھر لفظ بڑے کہا جاتا ہے. اور منی میری طرف سے، اور ساتھ ہی میری حالت کیا ہے، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے سے. یہ جو واشتعل کا لفظ ہے نا، یہ شین عین لام ہے، یہ وہی لفظ ہے جس کو اردو میں شعلہ کہتے ہیں، شعلے مارنا، چمک اٹھنا، روشن ہونا. اشتعال سے ماضی واحد غائب مذکر ہے، مقصد یہ کہ بڑھاپے میں جیسے انسان کے سر پہ سفید بال ہوتے ہیں، اسی طرح دور سے لگتے ہیں کہ جیسے کسی پہاڑ کے اوپر دور سے برف پڑی ہوئی دکھتی ہے، یا اگر بال بکھر جائیں اور وہ بھی سفید ہوں تو وہ بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے شعلے اٹھ رہے ہیں. اور شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو، شباب کہتے ہیں جوانی کو. تو شیب ہوتا ہے سر کے بالوں کا سفید ہو جانا، مراد ہے بڑھاپا، اولڈ ایج. ولم اکم بدعائی کا ربی شقیہ، اور اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا. یعنی آج بڑی ہمت کر کے تجھ سے ایک بڑی ہی غیر معمولی دعا کرنے جا رہا ہوں. دنیاوی حالات سے، طبعی قوانین کے اعتبار سے تو یہ ممکن نہیں ہے، مگر تو چاہے تو ناممکن کو ممکن میں بدل دے، تیری مرضی ہے، تو اختیار رکھتا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے. اور مانگنا کیا ہے اور کیوں مانگنا ہے؟ آیت 5، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِشَ، اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے، مِمْ وَرَائِي، اپنے بعد. حفت کے لفظ میں خوف چھپا ہوا ہے، خاف یا خاف خوفن، تا اس کے اندر سے الگ کر دیں تو خوف کا مطلب یہ ہے کہ خوف ہے، فیئر ہے. موالی کا لفظ عربی زبان میں بہت سارے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مولاس کی جمع بھی ہے، اور یہاں اس سے مراد ہیں حمایتی لوگ، دوست، اور ددھیالی لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی جیسے چچا، دیور، جیٹھ. موالی میں عموماً وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو ددیال سے ہوں، باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہوں. اگر دیکھا جائے تو مراد یہی ہے کہ جیسے میرے خاندان کے جو لوگ ہیں، مراد یہ کہ مجھے اپنے وارثوں میں کوئی شخص ایسا نہیں دکھتا کہ جو میرے بعد ہیکل سلیمانی کا والی بن سکے اور میرا جائے نشین بننے کی صلاحیت ہو. تو میں تجھ سے اولاد مانگتا ہوں. ہاں یہ میں جانتا ہوں، کیا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ہے میری بیوی بانج. کانت میں تا مونس کی ہے، امراتی عورت کو کہتے ہیں، امراۃن یہاں اس سے مراد بیوی ہے. جیسے بعض جگہ دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیوی کو عورت کہتے ہیں، اس کی عورت، وہی مانی ہے ادھر. عاقر جڑ کٹی ہوئی، عقر کہتے ہیں پاؤں کے بٹھوں کو. عاقر وہ جس کی جڑ کٹی ہو، مراد ہے بانجھ عورت، وہ عورت جو کہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہ ہو. کر کے فحبلی، حبلی کیا ہے؟ وہب یا حبو سے وہ اتر گئی. کیا ہے لفظ؟ اللہ کا نام الوہاب ہے، وہ بھی مراد ہے کہ مجھے عطا کر دے، مل لدن کا ولی، اپنے پاس سے ایک ولی. یہاں لفظ ولی بہت اہم ہے، یعنی ایسا ساتھی عطا کر جو میرے مشن میں میرا دست و بازو بن جائے. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو وارث ہو میرا بھی اور آل یعقوب کا بھی. یعنی مجھے کیسے ساتھی کی ضرورت ہے جو میری دینی اور روحانی وراثت کو سنبھال سکے. اپنی وراثت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کے پیچھے درہم اور دینار نہیں ہوتے. نبی جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا جو تھوڑا بہت مال ہوتا بھی اگر، تو وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے، اور ان کے پیچھے علم کا ورثہ ہوتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، جب وراثت لینے آئیں تو ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملا، اور بتایا گیا کہ وہ سب حصہ جو ہوتا ہے وہ ڈونیٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں وراثت سے مراد کون سی ہے؟ علم کی وراثت، دین کی وراثت، کہ اللہ یرثنی و یرث من آل یعقوب میرا اور آل اولاد کا وارث بھی بنے، واجعلہ ربی رضیا اور اے میرے پروردگار اس کو بنا پسندیدہ۔ اتنی پیاری خوبی مانگی ہے حضرت زکریہ نے کہ شاید ہی کبھی کسی نے بچے کے لیے مانگی ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچہ وہ ہو جس سے ہمیں پیار ہو اور جو اللہ سے پیار کرے، لیکن یہاں دیکھیے لفظ ردیین، ردیہ فائل کا وزن ہے، اس میں راضی یعنی وہ جو راضی ہو، اور مردش جس کو راضی کر دیا گیا ہو۔ یہ دونوں کیفیات سورت بیجینہ کی آیت نمبر 8 میں آتی ہیں، رضی اللہ عنہم و ردو ان۔ آپ دیکھ رہے ہیں رضی دعاد کی زیر اور ردو دعاد پہ پیش سے معنی بدل گیا، تو مردیہ کون ہوگا جس سے رب راضی ہو۔ صرف اتنا نہیں کہا تیرا پسندیدہ ہو، بلکہ اللہ تجھے بھی وہ اچھا لگے اور انسانوں کو بھی اچھا لگے۔ اور سورہ فجر میں بھی آیت 28 میں نفس مطمئنہ کے لیے یہی لفظ آیا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃً مرضیۃً، تو لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی، اس لیے بیچ میں رکنے کو دل ہی نہیں چاہا۔ یہ وہی بات ہے کہ جو ہم لوگ سورت آل عمران میں پڑھ چکے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت زکریا کی کفالت میں تھی اور ان کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے، تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ جو رب بی بی مریم کو بن موسم کے اولاد دے سکتا ہے، بن شوہر کے اولاد دے سکتا ہے، تو کیا وہ مجھے بڑھاپے میں بچہ نہیں دے سکتا؟ اب یہاں تھوڑی سی ہم بات کریں گے، سب سے پہلے لفظ زکریا پہ۔ ذکر رحمتی ربی کا، رحمت کیا تھی؟ نبوت کی بھی تھی اور مشکل میں اللہ سے دعا مانگنے کی بھی بات تھی۔ یاد رکھیے کہ نبی انسان ہوتے ہیں۔ سورت کہف کی آیت کے اینڈ پہ تھوڑی سی بات مجھے لگا کہ رہ گئی ہے، شاید میں نے اس پہ فوکس زیادہ آپ کے سامنے نہیں کیا، لیکن وہاں جو بات ہے کہ کل انما انا بشر، کہہ دیجئے کہ بے شک میں بشر ہوں۔ اگر لفظ انما کو الگ کر دیں گے نا تو معنی کیا ہوگا؟ بے شک نہیں ہوں میں بشر، ٹھیک ہے؟ اور بعض لوگ جو اللہ کے نبی کو بشر نہیں مانتے انہوں نے یہ جسارت کی، لیکن اصل لفظ تھا انما، ایک اونلی، یس میں بشر ہوں۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ ہر نبی جو ہوتا ہے نا وہ انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی جنوں کو انسانوں کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا اور دوسری طرف نہیں بھیجا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت ہارون کے خاندان سے تھے۔ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ یہ کہاں سے تھے۔ موسیٰ اور ہارون پیچھے سے بنی اسرائیل کا تعلق چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہارون علیہ السلام کے نسل میں سے یہ تھے اور اپنے دور کے کاہن کہلاتے تھے۔ کاہن کس کو کہتے تھے؟ جو بیت المقدس کی ٹیک کیئر کرے، ٹیک کیئرر کہہ لیجئے، بیت المقدس کی خدمت کرتے تھے، اس کو صحیح کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے اندر یہ کام کیسے تھا کہ فلسطین پر قبضہ کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے ملک کا انتظام اس طرح سے کیا کہ حضرت یعقوب کی اولاد کے جو 12 خاندان تھے نا، سارا ملک ان کو دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو جو 13واں قبیلہ تھا، جو لاوا ان کا بیٹا تھا، بنی لاوی جس کو خاندان کہتے ہیں، ان کو ریلیجس خدمات کے لیے رکھ لیا۔ بس آپ اتنا سا کہہ لیجئے کہ حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے، جن سے یہود کے مختلف گروہ تھے، سب کو پھر مختلف کام بانٹ دیے گئے۔ ظاہری بات ہے کہ جب ملک فتح کیا تو وہاں کام بھی کرنا تھا، تو بنی لاوی جو تھا ان کو ریلیجس خدمات کے لیے رکھ لیا، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور میں وہ خاندان جو بیت المقدس میں جا کر خوشبو کا انتظام کرتا، بخور جلاتا اور پاکیزہ کام کرتا، یہ کام حضرت ہارون کے نسل کے ہاتھ میں آیا تھا، اور وہاں سے ہوتے ہوتے یہ کام حضرت زکریا تک پہنچ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے چنا تھا۔ بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیت اللہ کے ساتھ جیسے حضرت اسماعیل اور ابراہیم کا ذکر آتا ہے نا، تو بیت المقدس کے ساتھ حضرت زکریا کا آتا تھا۔ تو لہٰذا یہ وہاں یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے تھے، ان کی بہت عزت تھی۔ لوگ خود کام اچھا کریں نہ کریں، لیکن اچھا کام کرنے والے کو اچھا بہت کہہ دیتے ہیں۔ اب حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے جب محروم رکھا، تو خیال کیا تھا کہ میرے بعد یہ کام کون کرے گا؟ کیونکہ دیکھیے، جو زور اپنی اولاد پہ چل سکتا ہے وہ کسی اور پہ کم ہی چلتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اولادوں کی تربیت ٹھیک نہ کی ہو تو ان پہ بھی نہیں چلتا، اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بچوں کو ڈرانے کی بجائے بچوں سے ہم ڈرنے لگے، اور بچے ہمارے اشاروں پہ کیا چلیں، ہم ان کے اشاروں پہ چلنے والے ہو گئے۔ لیکن بہرحال نیک والدین جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی بات کر کے کہا کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے۔ یہاں سے چند باتیں ہمیں دعا کے ناطے سے پتہ چلتی ہیں. دیکھیے گا ان کے بولنے اور کہنے کے انداز میں یہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ وہاں نیکی ہو رہی تھی, حضرت مریم بھی عبادت کر رہی تھیں اور حضرت زکریا نے ان سے کچھ کہنے کی بجائے خود دعا مانگی. تو پہلی چیز کیا ہے کہ جہاں نیکیاں ہوتی ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگا. حضرت زکریا نے یہ بھی نہیں کہا کہ یا رب مریم, حالانکہ مریم سامنے ہی بیٹھی تھی, چلو ان کا نام لے لیتے, رب محمد نہیں کہا, رب آدم ابراہیم اسماعیل نہیں کہا. دیکھیے جو تعلق اللہ کو خود براہ راست پکار کر اس سے محسوس ہوتا ہے وہ اس کے بغیر ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں امی, محبت آتی ہے, اور آپ کہتے ہو نانی کی بیٹی, بیچ میں نانی کو ہی لے آئیں بے شک, کیا محبت وہی رہے گی نانی کی بیٹی سے؟ نہیں رہتی وہ. تو براہ راست اللہ سے مانگا. آج ہم نے دعا کے موضوع کو اتنا زیادہ الجھا دیا کہ ایسے لگتا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے بھی کچھ علم حاصل کرنا پڑتا ہے, حالانکہ فوراً مانگ لیا. پھر اگلی بات دیکھیے کہ دعا کے آغاز میں اپنی کمزوری کا اظہار کیا, واہن الاسم منی وشتال اراسی شیبہ. تو دعا کا ایک بڑا بہترین مینر کیا ہے کہ اپنی بے بسی دکھائیں. بالکل وہی انداز ہے جو اللہ کے نبی نے دعائے طائف میں اختیار کیا کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, کہ اللہ میں اپنے کمزوری کا بے بسی کا تجھ سے شکوہ کرتا ہوں. جتنی چگلی لگانی ہے, جتنی غیبت کرنی ہے, جو بات کرنی ہے اللہ سے کر لیں. اور یاد رکھیے کہ دعا میں ٹیکنیکل چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اللہ یہ کر دے کر دے, یہ دے دے, بچوں کو ٹھیک کر دے, آمین خدا حافظ. ہماری دعائیں ایسی ہوتی کٹ 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 کٹ, جو زبان پہ باتیں چلی ہوئی ہیں نا اس کو ہم دہرا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کا اتنا ذکر کیوں کیا کہ وہاں سورۃ آل عمران میں بھی یہی بات کر دی, یہاں بھی کی. اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت زکریا جو تھے یہ بڑھئی تھے, کارپینٹر تھے, لکڑیوں کو کاٹتے اور اس کے بعد اپنا پیٹ پالتے تھے, رزق حلال بھی ان کے پیٹ میں جاتا تھا. اور خفیہ دعا کرنے کا ایک اور بھی مقصد تھا کہ لوگ سن کے ہنسیں گے کہ یہ بڈھے بابا جی اس عمر میں کیا اولاد مانگ رہے ہیں. لوگ تو ہنستے ہیں ہماری دعاؤں پہ, لوگوں کو ہماری ساری دعائیں پتہ چل جائیں تو لوگ ہمیں دیوانہ کہنے لگ جائیں, لیکن اللہ کی ذات وہ ایسی ہے کہ جس سے چپکے چپکے جو مانگے پیار سے کبھی تانا نہیں دیتا. پوشیدہ دعا اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے. ایک سسٹر تھی کہیں, تو وہ کافی ذرا عمر کی ہو گئیں, کچھ کرائسس تھے گھر کے, شادی نہیں ہوئی. تو اب ایسی عمر میں تھی کہ جس میں عموماً شادی نہیں ہوتی, تو وہ چپکے سے آ کے دل میں کہہ دیتی تھی کان میں کہ میرا نام نہ لے لیکن میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرا گھر بسا دے. تو مجھے یہی بات ہمیشہ یاد آ جاتی تھی کہ واقعی کچھ دعائیں صرف اللہ کے آگے مانگی جا سکتی ہیں, بندہ دوسروں کے سامنے تو بول ہی نہیں سکتا. پھر اسی طرح دیکھیے کہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں. بہت ہی خوبصورت کال ہے کسی کا, کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے والوں کی پوری نیند کے وقت اٹھے, یعنی جب ارد گرد کے پوری گہری نیند سو رہے ہوں تو یہ اٹھ جائے اور پوشیدگی سے اللہ کو پکارے کہ اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, اے میرے رب, تو اللہ تعالیٰ اسی وقت جواب دیتا ہے کہ لبیک, میں موجود ہوں, میں تیرے پاس ہوں. تو یہ ہے چپکے چپکے پکارنے, دان خفیہ, دوسروں کے بیچ میں نہیں اکیلے میں پکاریے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا, اور نہ بھی سنے گا تو کم از کم آپ کے دل کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ میں نے صرف اللہ سے مانگا ہے. کسی اور سے مانگے چیز نہ ملے تو دکھ بھی ہوتا ہے, لیکن اللہ سے نہ مانگے دکھ بھی نہیں ہوتا, اور اس میں بے عزتی کا بھی احساس ہوتا ہے, یہاں یہ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر ایک اور چیز اس میں آپ دیکھیے کہ دعا کرتے وقت انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ کیوں کہا کہ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ, کہ اللہ آپ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا. شکر گزاری, جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ تو میری تو سنتا ہی نہیں, اللہ تو نے تو مجھے کبھی دینا ہی نہیں, میرے نصیب میں تو کوئی خوشی ہے نہیں, تو اللہ تعالیٰ پھر تو میرے لیے یہ کر دے وہ کر دے, نہیں شکوہ نہیں کرنا. تو یہاں ایک اور ٹکٹ آف دعا لکھ لیجئے, پچھلی نعمتوں کا شکرانہ. حدیث میں تھا کہ الحمدللہ بہترین دعا ہے. کیوں بھلا؟ مجھے کبھی نہیں سمجھ آتی تھی کہ الحمدللہ میں دعا لی بات کیا, کچھ نہیں مانگ رہے, پھر پتہ چلا کہ پچھلی نعمتوں پہ شکر مانگ رہے ہیں. تو جتنا پچھلی نعمتوں پہ شکر گزار ہوں گے اللہ اور دے گا. وَاِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. آپ کسی کو کوئی چیز دیں اور وہ پچھلی چیز کی قدر کرے تو آپ اس کو اور دیتے ہیں, اور آپ کسی کو کچھ دیں تو وہ کہیں ہم نہیں کھاتے, ہم نے نہیں آپ کی چیز استعمال کی. آپ کو خود بھی لگ جائے ان کو دیکھ کر کہ وہ آپ کی دی ہوئی چیز نہیں استعمال کرتے تو آپ اس سے پھر دور ہو جاتے ہیں. تو آج سے شکر کی تسبیحیں کرنی شروع کر دیں, इस सोच के साथ कि अल्लाह ताला फिर मुझे और भी देगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों की बातों की बात की, क्या इनको कोई खौफ आ रहा था? तो यहाँ रिश्तेदारों के बारे में तड़प क्या थी कि अल्लाह ताला इनको मेरे बाद भी कुछ फ़ायदा दे। अब देखिए ये वही चीज़ है जो हमने पिछली सूरत में पढ़ी थी, फला अल्लाह का बाख़ नफ्सा का अला आसारिम, या नोट कीजिए सूरत कहफ और सूरत मरियम के अंदर की ये कॉमन थिंग कि वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प का जिक्र था कि लोग हिदायत पे क्यों नहीं आते। यहाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की एक फिज़िकल मिसाल दे दी गई कि इनको रिश्तेदारों की बड़ी फिक्र थी। और यहाँ हम फिर एक बार खुद से पूछ सकते हैं, और हर सूरत में मौका बन जाएगा कोई ना कोई पूछने का, कि हमें अपने रिश्तेदारों की कितनी फिक्र है? क्या हम भी अपने रिश्तेदारों के लिए तड़पते हैं कि बस कह दिया तो कह दिया, सोच दिया तो सोच दिया, ठीक है जी मानना होगा तो मानेंगे? इस वीकेंड पे कितनी, मतलब मैं सोच सकती हूँ कि ये वो बात है कि जो मैं ना भी आपसे शेयर करूँ तो गुजारा हो सकता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आज के दौर में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं। हमारी एक सिस्टर है बहुत ही नाइस, अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत दे, खुद भी सीखने का शौक, अपनी फैमिली को भी लेने का शौक। किसी और शहर या मुल्क से कुछ बुक्स चाहिए थी स्टूडेंट्स को, उन्होंने नॉर्वे फ़ोन किया, इन सिस्टर्स उनका रब्ता था, तो उन्होंने कहा कि हम वैसे ऑनलाइन पे जो ऑर्डर करेंगे तो आप हमें और स्कूल से लेके भेज दें। इन्होंने उनसे सारी किताबों का ऑर्डर लिया, फिर उसके बाद स्कूल गई, स्कूल से वो सारी बुक्स निकलवा के दिखवाई, वो काफ़ी ज़्यादा थी, खुद अपने बेटे और अपनी बेटी को लेने के लिए उस मुल्क की टिकट कराई कि इतनी बुक्स जब शिपिंग में जाएंगी तो टू मच खर्चा भी होगा, और सबसे बड़ा उनका हर वक्त का एक ही गम है, मेरा हिस्सा डल जाए, मेरा हिस्सा डल जाए। अब मैं आपको ये कहानी क्यों सुनाने लगी हूँ, तड़प देखिए के अंदर के उनकी, और मैं सोचती हूँ कि ये वो नेकी हैं कि वाकई अगर आज के दौर में अगर कुरान उतरता तो अल्लाह इनका तज़किरा ज़रूर करता। टिकट बुक कराई अपनी, फिर उसके बाद 80 किलो लगेज बना, और जिस एयरलाइंस पे आपको पता है यूरोप में लोग जाते आते हैं उनमें लगेज नहीं होता, 80 के लिए कम अज़ कम उन्होंने 5-6 किस्म के लगेज खरीदे होंगे साथ। स्कूल से सारी चीज़ें उठवाई, साथ दावा सीरीज का ऑर्डर दिया वो ली, अपने बच्चे बेटी को लेके खुद वो सारे बॉक्सेस लेके एयरपोर्ट से वो उस मुल्क गई हैं, और वहाँ क्यों गई हैं कि एक तो मेरा हिस्सा डल जाए, उनको शिपिंग बच जाएगी, व्हाट्सएवर किसी तरह का उनसे पैसा, स्कूल से कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने। फिर वहाँ उस मुल्क में उनके कुछ रिश्तेदार हैं, एक खाला है, मुझे भी अब याद हो गया क्योंकि उनके अंदर तड़प इतनी है, एक उनकी फुफ्फो और इसी तरह एक दो रिश्तेदार है, 3 दिन से वहाँ है वो, पिछले वीकेंड पूरा उधर था उनका। मुझे जाने से पहले बस उन्होंने इस बात पे मेक श्योर कर दिया था कि उस्ताज़ा मेरे जाने की एक नियत यह है कि ये इन सिस्टर्स को बुक्स मिल जाए जिनको वो जानती भी नहीं, हाँ इसी तरह का दीनी ताल्लुक है, उनको बुक्स दे दूंगी एयरपोर्ट से, और फिर मेरी फुफ्फो का बेटा लेने आएगा तो मैंने फुफ्फो के घर आज जाते ही शाम को दर्स रखवाया, मैं वहाँ सब संभाल लूँगी, बस थोड़ी देर आपने लाइव बात करनी है। अगले दिन खाला के घर, तीसरे दिन तीसरे के घर, यकीन कीजिए कि वो इसमें, और जान भी उनकी पतली सी है, किस तरह इतना सामान ले के सारा इकट्ठा करके पैक करा के, सुबह से वो 10 बजे से निकली हुई थी घर से, 1 बजे की फ्लाइट थी, वहाँ पहुँची, एक एक मिनट की उनकी खबर आती है, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, दुआ करिएगा, ये हो गया, अब एयरपोर्ट में, अब जहाज़ में, अब डिसेंड है, शाम को जाके वहाँ एक दर्स कराया। कल उन्होंने फिर अपनी खाला के घर एक दर्स रखा हुआ था, मुझसे सुबह से उनका यही था कि आपने बात करनी है। 52 औरतें उनकी इस कोशिश में आई, और उनको उन्होंने वहाँ जमा किया अपनी खाला के, मैंने यहाँ से लेके फिर हमने कोशिश करके ऑनलाइन पे एडमिन्स ढूंढे, तो एडमिन्स के थ्रू हमने एक लेक्चर प्ले करवाया, वो सुना, फिर वहीं पे अब एक और कोर्स अनाउंस करा के कुरान की किरणें वो आ रही हैं, और उसकी बुक्स अब जानी है, और आज शाम को कहीं और है, साथ ही रो पड़ती, मैंने ज़रा सी बात की और वो रोना शुरू हो जाती है, ताज़ा पैसे ना खा करें, मेरा नेकी ना कम हो जाए। इन्नी खिफ्तुल मवालिश, वल्लाही बिल्कुल आज की आयत मुझे उनके हालात पे लगती है। हम तो वीकेंड पे आधे घंटे के लिए मिलना भी पसंद नहीं करते बाज़ दफ़ा, कि वीकेंड पे हम कैसे घरों से निकले, मीटिंग नहीं, हम ट्रेनिंग नहीं ले सकते, हम वो जिनको सामने इल्म बैठे मिलता है हमारे कितने नाज नखरे होते हैं, लेकिन आप सोचिए कि मैं सोच रही थी और उसकी तड़प कितनी, और उसने देखिएगा जो ये हेक्टिक लेना है ना, तो घर आके अल्लाह उसकी हिफाजत करे 2 दिन बिस्तर से नहीं उठेगी, जिस्मानी तौर पर उसको वीकनेस हो जाती है, कुछ तकलीफ है, लेकिन उसको खुशी क्या उस्ताज़ा, मेरा बेटा इस दफ़ा मेरे साथ गया, वो कुरान उठाएगा, वो किताबें उठाएगा, वो मेरे साथ वजन उठाएगा, ये खुशी है। तो ये है गम कि अल्लाह वो औलादें दे कि जो हमारे साथ हमारे दीन के मोमिन बन जाए, और किसी किस्म का लालच नहीं है कि उनको एक पैनी का भी लालच हो। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आप अपनी टिकट के पैसे ना लें, छोड़ दें, लेकिन जो लगेज आप ले रही हैं वो स्कूल से ले लें, आपको क्या मुसीबत है, वो जो मंगा रहे हैं उन्होंने दे देंगे तुम्हें, आपको, कहती नहीं उस्ताद ये मेरा हिस्सा है, मैं इसमें नहीं किसी को हिस्सा डालने दूंगी। ये नेकियां आराम से नहीं होती, ये नेकियां वो हैं जो वाकई फिर जगह दिखाती हैं। और मैंने देखा है कि जहां ऐसे मुखलिस लोग जाते हैं ना, तो वहां जो काम लोगों को दूसरी जगहों पे सालों में पनपता है ना, वो उन जगहों पे महीनों में पनपने लगता है। तो ये तड़प थी उनके अंदर कि अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में कर लिया। हम होते कहते चलो भाई कर लिया जितना करना था, नहीं ठीक होते ना ठीक, इन्होंने कौन सा ठीक होना है। हमारे मुंह पे तो इतना कड़वा जुमला रहता है लोगों के मामले में, इन्होंने नहीं आना, इन्होंने सोच लिया, ये नहीं सीखेंगे, इनको दुनिया से मोहब्बत है। कौन है जो आज अपने रिश्तेदारों के लिए रातों को तड़पता है, कौन है जो रोता है इस बात पे क्योंकि ए अल्लाह के मेरे बाद कौन होगा, तो गोया के वो अपने इल्म का विरसा आगे दे के जाना चाहते थे। और जो बीज आपके और मेरी जिंदगी में डल जाएंगे बाद में फूटेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर हम मुतमईन होके बैठे हैं, रिलैक्स होके बैठे हैं, तो फिर हम उस बात से आप देख सकते हैं कि बाद में कितना को फायदा लेंगे। तो इस तड़प की ज़रूरत है। बाकी रहेगी यहाँ लफ्ज विरसा या विरासत, तो हदीस सुन लीजिए चंद। आपने फरमाया कि नबियों की जमात का विरसा नहीं बढ़ता, हम जो छोड़ जाए वो सदका है। इमाम मुजाहिद कहते हैं कि यहाँ मुराद विरसे से इल्म का विरसा है। आप देखिए जिससे जितना प्यार होता है ना, आप उसको उतनी अंदर की बात बताते हैं। और हर स्टूडेंट भी एक जैसा नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं दिल करता है उनको अंदर की बातें भी दे दो, बता दो, लिख दो, उनको अपनी चीज़ें लिखी हुई पकड़ा दो कि ये लो तुम फ़ायदा ले लो। इसी तरह जो औलाद के साथ बंदे का ताल्लुक होता है वो अमूमन दूसरों के साथ हो भी नहीं पाता, उसमें कई किस्म के और बैरियर्स होते हैं। तो कहते हैं कि ये इल्म के विरसे की तड़प में थे कि अल्लाह ताला ये मेरे साथ मामला कर दे। इसी तरह हसन फरमाते हैं कि नबूवत और इल्म का वारिस बनाने की दुआएं कर रहे हैं। और इसी तरह से कुछ और रिवायात भी मौजूद हैं। अब्दुर्रज़्ज़ाक में एक हदीस है कि अल्लाह ताला ज़करिया अलैहिस्सलाम पर रहम करे, भला इन्हें विरासत माल से क्या गरज। यानी उन्होंने विरासत माल की थोड़ी मांगी थी, यदि ये आपका मोहब्बत का अंदाज़ है कि कोई ये ना समझ ले कि नबी हजरत ज़करिया को अपने माल का वारिस मांग रहे थे कि मेरी कोठी किसके नाम लगेगी और मेरा घर किसके नाम लगेगा। अल्लाह अकबर। इब्ने जरीर में आता है कि आपने फरमाया कि मेरे भाई ज़करिया पर अल्लाह का रहम हो कहने लगे इलाही मुझे अपने पास से वाली अता कर जो मेरा और आले याकूब का हो। तो मकसद कहने का यह है कि अल्लाह ताला से मांग रहे थे, हम भी ऐसे ही मांगे, चुपके चुपके मांगे। और यकीन करें कि जिस तरह अपनी औलादों को हम दुआओं के साथ अल्लाह से लेते हैं ना, उसी तरह अगर हम अल्लाह की बातों को सामने रखते हुए अगर उनको रेज़ अप करेंगे तो इंशाल्लाह ये औलादें आंखों की ठंडक भी बनेंगी। फिर इसी तरह आप देखिए जो खुफिया दुआ है ना, तो इसमें तजर्रो यानी दुआ से जैसे होता है, इनाबत, खुशू और खुदू, चार लफ्ज़ याद कर लीजिए। दुआ खुफिया कौन सी होती है? तदर्रो हो, यानी रोने वाली कैफियत, चेहरा भी लाल हो रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, आंसू निकल रहे हैं। और इनाबत रुजू, मुनीब और खुशू जिस्म पे भी, व खुदू और दिल और जिस्म दोनों पे उसका असर होता है। इस तरह से वो इस तरह की दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला मुझे तू दे।